الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل أسرات المذنبين. ماہ رمضان کے 23 دن کی دعا رسول خدا آج کی دعا میں خداوند عالم سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ تو اس مہینے میں میرے گناہوں کو دھو ڈال اور تو مجھے اس مہینے میں مختلف عیبوں سے پاک کر دے اور اے خدا تو اس مہینے میں قلوب کے تقوی کے ذریعے سے میرے قلب کا امتحان لے. اے وہ ذات کہ جو گناہگاروں کی لغزشوں سے چشم پوشی کرنے والی ذات ہے. عزیزان گرامی, آج کی دعا میں رسول خدا نے 3 اہم نکات کی طرف متوجہ کروایا ہے. پہلا نقطہ اور پہلی دعا گناہوں کو دھو ڈالنے کی دعا ہے. دوسری دعا مختلف قسم کے عیوب سے طہارت حاصل کرنے کی دعا ہے. تیسرے اور آخری مرحلے پر رسول خدا نے یہ التجا کی کہ اے خدا قلوب کے تقوی کے ذریعے سے میرے قلب کا امتحان لے. سب سے پہلے رسول خدا نے گناہوں کے دور کرنے کی اور دھو ڈالنے کی دعا کی ہے. عزیزان گرامی, انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, ایک جسم اور دوسرے اس کی روح. اس کا جسم جب ظاہری آلودگیوں اور نجاستوں سے آلودہ ہو جاتا ہے تو انسان ان ظاہری آلودگیوں اور نجاستوں کو اپنے بدن سے, اپنے لباس سے دور کرنے کی جانب متوجہ ہوتا ہے. اس کی اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا بدن, اس کا لباس میلا نہ ہو, نجاست اس پر نہ لگی ہوئی ہو, اور اگر احیاناً اس کا لباس, اس کا بدن اگر کسی نجاست سے متنجس ہو جائے تو فوراً اس نجاست کو اپنے لباس سے, اپنے بدن سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل اسی ہی طرح انسان کی روح وہ بھی نجاست سے متنجس ہو جاتی ہے. لیکن عزیزان گرامی, یہ نجاست وہ نجاست نہیں کہ جسے ہم ظاہری نجاست کہتے ہیں, بلکہ یہ نجاست اس نجاست سے کہیں بالاتر ہے، ماہیت میں فرق ہے، یہ نجاست گناہوں کی نجاست ہے، معصیتوں کی نجاست ہے، ظلم کی نجاست ہے، بغاوت کی نجاست ہے۔ انسان روح کو اس طرح سے آلودہ کرتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ انسان کی روح کس طرح سے آلودہ ہوتی ہے، انسان کی روح کا آلودہ ہونا در حقیقت معنی رکھتا ہے، انسان ایسے عمل کو انجام دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی روح آلودہ ہو جاتی ہے، لیکن اسے ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ انسان جب غافل ہوتا ہے تو وہ معصیت پر معصیت انجام دیتا ہے، گناہ پر گناہ انجام دیتا ہے، خدا کے سامنے بغاوت کرتا ہے، اپنے مولا کے سامنے کہ جو مولا حقیقی ہے اس کے سامنے بغاوت کرتا ہے، اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کس طرح سے، اس کی حکم عدولی کر کے، اس کے احکام کی تعمیل نہ کر کے، اس نے جس کام کی طرف اس انسان کو مائل کیا ہے کہ انسان فلاں کام تجھ پر میں نے واجب کیے ہیں، فلاں کام تجھ پر میں نے حرام کیے ہیں، جو کام تجھ پر میں نے واجب کیے ہیں اسے تو بجا لا، اسی میں تیری مصلحت ہے، اسی میں تیرا فائدہ ہے، اگر تو اسے انجام دے گا تو تجھے اس دنیا کی سعادت بھی نصیب ہوگی اور اخروی سعادت بھی نصیب ہوگی، اور اگر تو اسے انجام نہ دے تو اس میں تیرا اپنا ہی نقصان ہے، میرا کوئی نقصان نہیں، میری عظمت اور میری جلالت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور وہ کام کہ جو میں نے تیرے لیے حرام کر کے رکھے ہوئے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کہ اس میں تیری بھلائی ہے، اگر تو میرے حکم کی تعمیل نہ کرے اور حرام کاموں کو انجام دے تو اس میں تیرا نقصان ہے، تیرا ضرر ہے، لیکن اگر تو اسے انجام دے دے تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں، تیرا اپنا ہی نقصان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تیرا خالق ہوں، تو میری مخلوق ہے، میں جانتا ہوں کہ تیری بھلائی کس میں ہے اور تیرا نقصان کس میں ہے، لہذا میں نے جس چیز کا تجھے حکم دیا ہے اسے بجا لا، اور جس چیز سے تجھے میں نے روکا ہے اس سے اجتناب کر، تاکہ وہ مقام کہ جو میں نے اپنی مخلوقات کے درمیان کسی مخلوق کے لیے مقرر نہیں کیا سوائے تیرے، اس مقام تک میں تجھے پہنچا دوں گا۔ وہ مقام مقام کمال مطلق ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو اس مقام کو پا لے، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ اگر تجھے وہ مقام چاہیے، تو نے اگر اپنی زندگی میں غفلت کی بنا پر، نادانی کی بنا پر، یا دانستہ یا نادانستہ گناہ انجام دیے ہیں، واجبات کو ترک کیا ہے، محرمات الہی کو بجا لایا ہے، تو پھر اب تجھے چاہیے کہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر، یا ان گناہوں کو اس طرح سے اپنی روح سے دھو ڈال کہ جو دھونے کا حق ہے. انسان عزیزان گرامی کس طرح سے اپنی اس آلودہ روح کو کہ جو گناہوں کی نجاست کی وجہ سے آلودہ ہو چکی ہے دھو سکتا ہے. آئیے معصومین علیہ السلام کے در پر چلتے ہیں, ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رہبر ہیں, ہمارے قائد ہیں, آپ ہی ہیں وہ ہستیاں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں نجات کا راستہ مل سکتا ہے, جن کے ذریعے سے ہم دنیاوی اور اخروی سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں, آپ ہی ہیں. آپ لوگ بتائیے کہ وہ راستہ کیا ہے, وہ عمل کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی آلودہ روح کو صاف کر سکیں, پاک کر سکیں اور روح کو دھو ڈالیں ان نجاستوں سے کہ جو معصیتوں کی نجاست ہے. امیر المومنین کا ارشاد ہے, التوبۃ تطہر القلوب وتغسل الذنوب. توبہ وہ چیز ہے, وہ عمل ہے کہ جو قلوب کو پاک کرتا ہے, وتغسل الذنوب اور ذنوب کو, گناہوں کو, معصیتوں کو دھو ڈالتا ہے. یہاں پر اصول کافی کی ایک روایت آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے بخوبی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان اگر توبہ کو انجام دے کہ جس طرح سے ابھی میں نے آپ کے سامنے مولا کائنات کا قول نقل کیا کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو قلوب کو پاک کرتا ہے, گناہوں کی آلودگی سے انسان کو پاک کرتا ہے. انسانی روح اگر آلودہ ہو چکی ہے تو گناہ کی وجہ سے انسان اس قدر پست ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد بلند نہیں ہو سکتا. لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ اے انسان, اگر تجھے بلند ہونا ہے تو تو توبہ کا سہارا لے. چھٹے امام کا ارشاد ہے, اذا تاب العبد توبۃ نصوحا احبہ اللہ. جب کوئی بندہ خدا سے ایسی توبہ کرے کہ جو توبہ خالص ہو, احبہ اللہ, تو اللہ اسے پسند کرتا ہے اس توبہ کے بعد. جب خدا وند عالم اس بندے کو کہ جو توبہ خالص کرے اسے جب پسند کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, فسطر علیہ فی الدنیا والآخرہ. تو خداوند عالم دنیا اور آخرت میں اس شخص کو ڈھانپ لیتا ہے, اپنی مخلوق سے اس بندے کو چھپاتا ہے, یعنی اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے. وہ اس طرح سے دنیا کے اندر اس بندے کو رکھتا ہے کہ دوسرے افراد اس کے گناہوں سے آشنا نہیں ہو پاتے, یہاں تک کہ جب یہ شخص آخرت میں پہنچتا ہے تو آخرت میں بھی خداوند عالم اس شخص کو, اس اپنے بندے کو بچاتا ہے شرمندگی سے. روز محشر دوسرے افراد اس کی جانب اس جہت سے متوجہ نہیں ہوتے کہ یہ شخص گناہگار ہے. فَقُلْتُ كَيْفَ يَسْتُرُ عَلَيْهِ. سائل نے پوچھا کہ مولا, کس طرح سے خداوند عالم اس شخص کے گناہوں کو, اس کی معصیتوں کو اپنی مخلوق سے چھپاتا ہے؟ معصوم نے فرمایا, یُنسی مَلَكَيْهِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ. معصوم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے ان دو ملک کو, اپنے ان دو فرشتوں کو کہ جو ہر انسان کے ساتھ ساتھ ہیں, دائیں اور بائیں جانب، کہ جن کا کام یہ ہے کہ انسان صبح سے شام تک اور پوری رات جو عمل انجام دیتا ہے اسے تحریر کرتے ہیں خدا کے حکم سے. خداوند عالم، جب یہ بندہ توبہ کرتا ہے تو ان دو ملک سے ان گناہوں کو پوشیدہ کرتا ہے اس عنوان سے کہ خداوند عالم ان پر نسیان طاری کرتا ہے. فرشتے ان گناہوں کو کہ جو اس بندے نے انجام دیے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. ثم یوحی الی جوارحی، اس کے بعد خداوند عالم اس انسان گناہگار کے اعضاء و جوارح پر الہام کرتا ہے، وحی نازل کرتا ہے، ان سے کہتا ہے اکتمی علیہ ذنوبہ، ان سے کہتا ہے کہ تم سے اس شخص نے تمہارے ذریعے سے جو گناہ انجام دیے ہیں اسے پوشیدہ کرو، اسے آشکار مت کرو. ویوحی الی بقاء الارض، یہاں تک کہ خداوند عالم زمین کے اس ٹکڑے پر وحی نازل کرتا ہے، اس ٹکڑے سے یہ کہتا ہے کہ جس ٹکڑے پر اس شخص نے گناہ انجام دیا ہو، خداوند عالم کہتا ہے اس ٹکڑے سے اکتمی علیہ ما کان یعمل علیک من الذنوب. اے زمین کے ٹکڑے، کہ جس پر اس شخص نے گناہ انجام دیا ہے تو اس کے اس گناہ کو چھپا لے، آشکار مت کر، یہاں تک کہ فیلق اللہ حین یلقاہ، یہاں تک کہ خداوند عالم جب روز محشر اس بندے کو اپنے سامنے بلائے گا اور یہ بندہ اس کے سامنے آئے گا تو یہ صورتحال ایسی ہوگی کہ لیس شیعن یشحد علیہ بشیئن من الذنوب، کہ خداوند عالم کے سامنے جب یہ بندہ لایا جائے گا تو یہ صورتحال ایسی ہوگی کہ اس شخص کے کوئی گناہ نظر نہیں آئیں گے، کوئی آلودگی اس کی روح پر نظر نہیں آئے گی. معصوم کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ انسان اگر توبۃ النسوء کو انجام دے تو خداوند عالم رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، ستار العیوب ہے. وہ اپنی صفت کے ذریعے سے اپنے اس گناہگار بندے کے گناہوں کو پوشیدہ کر دے گا. نہج البلاغہ میں اسی حوالے سے معصوم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مولا کائنات کے سامنے استغفر اللہ کا جملہ اپنی زبان پر جاری کیا. معصوم نے یہ سن کر ایک جواب دیا، سکلت کا اموک اتدری مل استغفار، تیری ماں تیرے غم میں روئے، کیا تو جانتا ہے استغفار کسے کہتے ہیں؟ معصوم نے خود ہی جواب دیا، ان الاستغفار درجۃ العلیین، استغفار علیین کا درجہ ہے، ان بلند مقام افراد کا درجہ ہے کہ جن پر کہ وہ مقام انہیں ان لوگوں کو عطا کیا جائے گا کہ جنہیں خداوند عالم نے اپنی خاص توجہ کے ساتھ اس مقام کو عطا کیا ہے. وَهُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةِ مَعَانٍ، معصوم فرماتے ہیں کہ استغفار اس کی حقیقت در حقیقت چھ معنی میں پوشیدہ ہے. جب تک وہ چھ باتیں یا چھ معنی تو اپنے اندر ایجاد نہ کر لے اس وقت تک استغفار اپنی حقیقی صورت کو سامنے نہیں دکھائے گا. سب سے پہلی چیز کہ جو استغفار کے لیے ضروری ہے، معصوم کا ارشاد ہے، اولہا الندم علی ما مضا، کہ انسان تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، وہ گناہ کہ تُو نے جو ماضی میں انجام دیے ہیں. اس کے بعد العزم علی ترک العود الیہ عبدا, اس کے بعد تو عزم بالجزم کر کہ دوبارہ ان گناہوں کو انجام نہیں دے گا. تیسری چیز ان تعدی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلق اللہ سبحانہ املس لیس علیک تبعت. تیسری چیز یہ کہ لوگوں کے جو حقوق تیری گردن پر ہیں اسے ادا کر, یہاں تک کہ خداوند عالم سے ایسی حالت میں تو ملاقات کر کہ تیری روح پر ان حقوق کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہ ہو. چوتھی چیز ان تعمد الی کل فریضۃ علیک زیعت فتعدی حقہا. چوتھی چیز یہ کہ تو متوجہ ہو اپنے ان فرائض کی طرف کہ جن کو تو نے ضائع کیا ہے. متوجہ ہونے کے بعد تجھ پر لازم ہے کہ ان فرائض کو انجام دے. پانچویں چیز ان تعمد الی اللحم الذی نبت علی السحت فتذیبہ بالاحزان. تجھے چاہیے کہ تو متوجہ ہو اپنے جسم پر رونما ہونے والے اس گوشت کی طرف کہ جسے تو نے اپنے گناہوں کے ذریعے سے رشد دیا ہے, جسے تو نے اپنے بدن پر گناہوں کے ذریعے سے آمادہ کیا ہے. تجھے چاہیے کہ تو اس گوشت کو جو تیرے بدن پر پروان چڑھا ہے گناہوں کے ذریعے سے اطاعت اور عبادت کی تکلیف اپنے بدن کو چکھا, تاکہ تیرا وہ گوشت کہ جو گناہوں کے ذریعے سے پروان چڑھا ہے وہ ختم ہو جائے اور اب جو نیا گوشت آئے در حقیقت اطاعت کے ذریعے سے آئے. چھٹی اور آخری شرط استغفار کرنے کے لیے یہ ہے کہ ان تزیق الجسم علم الطاعة, تو اپنے جسم کو اطاعت اور عبادت کا مزہ چکھا, اس لیے کہ تو پہلے اپنے جسم کو معصیت کا مزہ چکھا چکا ہے. اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب تو یہ کہہ سکتا ہے کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الی. انسان کو چاہیے کہ ان مراحل کو سامنے رکھ کر استغفر اللہ کہے. عزیزان گرامی, استغفار در حقیقت دل سے استغفار کرنے کا نام ہے. زبان کو حرکت دینا اور صرف یہ کہہ دینا استغفر اللہ ربی و اتوب الی, اور انسان کے کاندھوں پر, انسان کے شانوں پر لوگوں کے حقوق ہوں, اللہ کے حقوق ہوں, ان حقوق کو ادا کیے بغیر اگر ہم اور آپ استغفر اللہ کہیں تو اس استغفر اللہ کے کوئی معنی نہیں, کوئی نتیجہ نہیں. آج کی دعا میں دوسرے حصے میں رسول خدا نے اپنے آپ کو مختلف عیوب سے پاک کرنے کی دعا کی ہے اور ہمیں اور آپ کو اس جانب متوجہ کروایا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مختلف عیوب سے پاک رکھ, دور رکھ. معصوم کا ارشاد ہے ان کنتم لا محالۃ متطہرین فتطہروا من دنس العیوب. امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ اگر واقعاً تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو پاک کر لو. تم یہ چاہتے ہو کہ پاک ہو جاؤ تو پھر تمہیں چاہیے کہ عیوب کی کثافت سے، عیوب کے میل سے اپنے آپ کو پاک کر لو تو تم پاک ہو جاؤ گے. آخر رسول خدا نے عیوب سے طہارت حاصل کرنے کی دعا کیوں کی؟ اس کا جواب مولا کائنات سے لیتے ہیں. امیر المومنین کا ارشاد ہے، اعقل الناس من کان بعیبہ بصیرا، عاقل ترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے عیب کو دیکھتا ہو، جسے اپنے عیوب کا علم ہو وہ عاقل ترین انسان ہے. وعن عیب غیرہ ظاہرا، عاقل ترین انسان وہ ہے کہ جس کی نگاہ صرف اور صرف اپنے عیوب پر ہو اور دوسرے کو عیوب سے اپنی آنکھوں کو بند کر لے، وہ عاقل ترین انسان ہے. لہذا اسی بنا پر رسول خدا نے آج کی دعا میں عیوب سے پاک کرنے کی دعا کی ہے. نہج البلاغہ میں ارشاد ہے کہ البخل جامع لمساوع العیوب، عجیب و غریب جملہ ہے. معصوم فرماتے ہیں بخالت اور بخل سے کام لینا، بخل کی عادت کو اپنانا، در حقیقت یہ بخل وہ صفت ہے کہ جو تمام عیوب پر بھاری ہے. وہوا زمام یقاد بہ الی کل سوء، یہ بخل وہ لگام ہے، وہ ایک چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام عیوب سامنے آتے ہیں. معصوم نے اس بخل کو رہبر کی حیثیت دی ہے تمام گناہوں کی، کہ اگر دیکھنا ہے کہ انسان گناہوں میں آلودہ ہے تو یہ گناہ کی وجہ کیا ہے. معصوم فرماتے ہیں بخل اور بخالت در حقیقت تمام گناہوں کی جڑ ہے. رسول خدا کا ارشاد ہے، مولا کائنات کے اس قول کو سامنے رکھیں اور رسول خدا کا یہ ارشاد سنیں تو معلوم ہوگا کہ آخر بخل کو مولا نے کیوں تمام گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے. رسول خدا کا ارشاد ہے، البخیل بعید من اللہ، بخیل وہ شخص ہے کہ جو اللہ سے دور ہوا کرتا ہے. بعید من الناس قریب من النار، بخیل وہ شخص ہے کہ جو اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، لیکن ایک چیز سے نزدیک ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آتش جہنم، اس سے نزدیک ہوتا ہے. لہذا اندازہ ہوا کہ بخل وہ چیز ہے کہ جو سب سے بڑا عیب ہے انسان کے اندر، کہ جو دوسرے عیوب کو ساتھ لے کر آتا ہے. انسان کو چاہیے کہ اس بخل سے اپنے آپ کو بچائے، اور اگر خدا نخواستہ کسی شخص کے اندر یہ عادت پیوست ہو چکی ہے تو کوشش کرے جود و سخاوت کو اپنائے تاکہ یہ بخل دور ہو جائے. سورہ سبا میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، ما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین. بخل کے مقابلے پر خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ دیکھو بخل سے کام مت لینا، سخاوت اور جود کو اپنا شعار بناؤ. وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو گے، جود و سخاوت سے کام لوگے، تو خداوند عالم اسے تمہارے لیے محفوظ رکھے گا، قیامت میں تمہیں اس کا اجر دے گا. وہو خیر الرازقین، یہ مت سمجھنا کہ تم جود اور سخاوت کر رہے ہو تمہارے مال میں، تمہارے اسباب میں، تمہارے پیسوں میں کمی آ رہی ہے. نہیں، وہو خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے. اس مطلب کی طرف سورہ بقرہ میں خداوند عالم نے فرمایا کہ دیکھو جود اور سخاوت اچھی چیز ہے، وہ بہترین رازق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ تمہارے در پہ ہے، تمہاری ہلاکت کے در پہ ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے فقر کا، کہ اگر تم جود و سخاوت کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے. لہذا جود و سخاوت مت کرو، یہ پیسہ سنبھال کے رکھو، یہ دولت سنبھال کے رکھو، یہ سرمایہ سنبھال کے رکھو. خداوند عالم کہتا ہے کہ یہ شیطان ہے کہ جو تمہیں وسوسہ کرتا ہے، میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہیں رزق دوں گا، تم جود و سخاوت کو اپناؤ، رزق دینے والا میں ہوں. معصوم نے، رسول خدا نے آج کی دعا کے آخری حصے میں قلوب کے تقوی کے ذریعے سے خدا سے امتحان لینے کی دعا کی ہے کہ اے خدا تو ہمارا امتحان قلوب کے تقوی کے ذریعے سے لے. ہاں عزیزان گرامی، تقوی کہنا آسان ہے، تقوی کو زبان پر جاری کرنا بہت ہی آسان اور سہل ہے، لیکن تقوی پر عمل کرنا، اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنے قلوب کو تقوی کے ساتھ رکھنا، یہ بڑا سخت مرحلہ ہے. لیکن ابتدا میں انسان کو بڑی سختیاں پیش آتی ہیں، بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن خداوند عالم خود معین اور مددگار ہے. خود کہتا ہے کہ تم ایک قدم میرے پاس آؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا. شرط یہ ہے کہ تم ارادہ کرو نیک عمل انجام دینے کا، تم ارادہ کرو تقوی کا، تم ارادہ کرو زہد کا، تو میں تمہیں اس چیز کے پر عادی بنا دوں گا، تمہیں متقی قرار دوں گا، میں تمہیں زاہد بنا دوں گا. تقوی در حقیقت قلوب کا تقوی ہے، جس کے ذریعے سے خداوند عالم تمام اعمال کو قبول کرتا ہے. سورہ مائدہ میں اسی حوالے سے اشارہ کیا خداوند عالم نے، انما یتقبل اللہ من المتقین، بتحقیق خداوند عالم اپنے بندوں کے اعمال کو جو قبول کرتا ہے، ان بندوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے کہ جو متقی ہوں. متقی سے یہاں پر مراد تقوی قلبی ہے، وہ افراد کہ جن کے پاس تقوی قلبی ہے، زہد قلبی ہے، خداوند عالم انہیں آسانی سے قبول کرتا ہے. رسول خدا کا اس حوالے سے ارشاد ہے، ان اللہ تعالی لا یقبل من العمل الا ما کان له خالصا وابتغ به وجهه، بتحقیق خداوند عالم ہرگز کسی بندے کے عمل کو قبول نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ خالصانہ اسے بجا لایا ہو. اگر اس نے نیک نیتی کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا ہو تو خداوند عالم اس کے عمل کو قبول کرتا ہے. اس نیک نیتی سے مراد وہی قلب کا تقویٰ ہے. وابتغ بہ وجہ، اے انسان تجھے چاہیے کہ اپنے خالص عمل کے ذریعے سے خدا کی خوشنودی کو حاصل کر. رسول خدا کا اسی حوالے سے ایک اور ارشاد ہے، لیست الصلاۃ قیامک وقعودک انما الصلاۃ اخلاصک وان ترید بها وجه اللہ. اس قول سے بخوبی قلب کے تقوی کی حیثیت معلوم ہوتی ہے کہ قلب کا تقوی کیا ہے. رسول خدا کا فرمان کہ انسان تیری نماز، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا یہ نماز نہیں، انما الصلاۃ اخلاصک، نماز در حقیقت تیرا خلوص ہے، وَأَن تُرِيدَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، اس خلوص والی نماز کے ذریعے سے اپنے خدا کی خوشنودی کو حاصل کر، اپنے خدا کے قرب کو حاصل کر۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، امتحنوا شیعتنا عند ثلاثن، اے لوگوں تمہیں چاہیے کہ تین چیزوں کے ذریعے سے میرے شیعوں کو پہچانو، ان کا امتحان لو، اگر وہ تین چیزیں اس میں پائی جائیں تو پھر تم سمجھو کہ وہ میرے شیعہ ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عند مواقع الصلاۃ کیف محافظتہم علیہا، دیکھو اوقات صلات میں وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں، اگر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو در حقیقت وہ میرے شیعہ ہیں۔ دوسری چیز، عند اسرارہم کیف حفظہم لہا عند عدونا، دیکھو اگر تم چاہتے ہو میرے شیعوں کو پہچاننا تو دیکھو کہ ہمارے اسرار کو کس طرح سے ہمارے دشمنوں سے چھپا کے رکھتے ہیں، وہ ہر کس و ناقص کے سامنے ہمارے اسرار کو بیان نہیں کرتے۔ تیسری چیز، وَإِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ كَيْفَ مُوَاسَاتُهُمْ لِإِخْوَانِهِمْ، اگر شیعوں کو پہچاننا ہے تو دیکھو کہ وہ اپنے مال و اسباب کے ذریعے سے کہ جو خداوند عالم نے انہیں عطا کیا ہے، اپنے جیسے بھائیوں کے لیے کس طرح سے اس مال کو مصرف کرتے ہیں، آیا وہ اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی ثروتوں کے ذریعے سے، اپنے سرمایے کے ذریعے سے اپنے مومنین بھائیوں کے لیے مدد کرتے ہیں یا نہیں، اپنے مومنین بھائیوں کو اپنے مال کا، اپنے مال میں شریک قرار دیتے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ تین صفتیں مولا کے بقول کسی انسان کے اندر موجود ہو وہ درحقیقت شیعہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ درحقیقت یہ تین نشانیاں قلوب کے تقویٰ کی نشانیاں ہیں، کہ جس دعا کو رسول خدا نے آج کی دعا کے اندر ایک حصہ قرار دیا کہ اے خدا ہمارے دلوں کو تو آزما قلوب کے تقویٰ کے ذریعے سے، کہ آیا ہمارے اندر وہ قلوب کا تقویٰ ہے یا نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔